تفسیر سورۃ طور مکی سورت ہے، اس کے دو رکوع اور 49 آیات ہیں، الفاظ اور کلمات 319، حروف کی تعداد 1334 ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس میں جو ہے وہ طور کا لفظ آیا ہے، بلکہ پہلی ہی آیت میں ہے والطور۔ اور اس سورت کے مضامین کو تین حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، قریش کو دھمکی اور عذاب کا ڈراوا۔ نمبر دو، متقین پر اللہ کے انعام اور فضل و کرم کا ذکر۔ اور نمبر تین، خاتمہ رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، صبر اور استقامت کی تلقین، اور صبر اور تسلی حاصل کرنے کا طریقہ۔ والطور، قسم ہے طور کی۔ طور کے اصل معنی پہاڑ کے ہیں، اور طور کو طور سینا اور طور سینین بھی کہا جاتا ہے۔ سینا اور سینین دونوں ایک ہی پہاڑ کے نام ہیں، جس کی سطح سمندر سے بلندی، سطح سمندر سے کتنی بلند ہے یہ جگہ، یہ پہاڑ جو ہے 7260 فٹ، اور مدین سے مصر یا مصر سے مدین جاتے ہوئے شام کا جو ملک ہے اس کے راستے میں آتا ہے۔ اسی مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو دو دفعہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اسی پہاڑ کی ایک چوٹی کا نام طور ہے، اور اسی پہاڑ کے دامن میں واقع وادی کا نام طوا ہے، جسے قرآن میں وادی مقدس اور بقعۃ المبارکہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لائے تو اسی راستے سے گزر رہے تھے، کوہ طور کو اسی نسبت سے طور سینین بھی کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ طور سے مراد وہ خاص پہاڑ جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا تھا۔ وَالطُّورِ، قسم ہے طور کی، ایک پہاڑ، اس کی فضیلت، اس کی عظمت، تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، اور کتاب کی لکھی ہوئی۔ مستور کا لفظ جو ہے یہ سطر آتے ہیں، سطر، آپ کہتی ہیں نا کہ سطر سطر جو ہے واضح ہے، سطر سطر جو ہے وہ الگ ہے، تو مستور کے پھر معنی کیا ہیں، جیسے تحریر۔ وکتاب مستور، اور کتاب کی قسم، مستور جو لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ کتاب سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ مستور یہ اسم مفعول ہے اور اس کے معنی ہے لکھی ہوئی چیز۔ اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں، نمبر ایک قرآن مجید، نمبر دو لوح محفوظ، نمبر تین تمام کتابیں جو کہ نازل کی گئیں، تمام کتب جو اللہ نے اپنے انبیاء پر نازل کی، اور نمبر چار انسانی اعمال نامے۔ تو اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں، اور ایک ایسی کتاب کی قسم مستور جو لکھی ہوئی ہے، فی رقم منشور، یہ اسی کتاب کی مزید صفات ہیں۔ تو کتاب کی ایک صفت کیا ہے، مستور، اور دوسری صفت کیا ہے، فی رقم، رق میں۔ اب یہ رق کیا چیز ہے، رق جو ہے یہ اس کی جمع ہے رقوق، رقوق، اور را قاف قاف اس کے معنی ہوتے ہیں پتلا، نرم ہونا۔ رقہ ہر وہ چیز ہے جو پتلی اور نرم ہو، اسی سے رقیق، رقت قلبی، قساوت قلبی، رقت قلبی آپ یاد کر سکتی ہیں۔ بہرحال یہاں پہ مراد کیا ہے، درخت کا وہ پتا جھلی، یا درخت کا پتا جھلی، جو کہ پتلی ہوتی ہے، یا چمڑا وغیرہ جو بہت پتلا ہوتا ہے، مثلا چمڑا جو کہ باریک ہے پتلا، یا کاغذ. تو رقوق سے مراد کیا ہے؟ کاغذ، ورق، جھلی، چمڑا، باریک سا پتلا سا جس پر لکھا جاتا ہے. فی رقن. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ اس کا ذکر کیوں کیا؟ اصل میں قدیم زمانے میں جو کتابیں اور تحریریں، اگر ان کو زمانہ دراز تک محفوظ رکھنا مقصود ہوتا تو انہیں کاغذ کی بجائے ہرن کی کھال پر لکھا جاتا تھا، یا کسی بھی جانور کی کھال پر، اور کھال بھی خاص طور پر لکھنے کے لیے وہ لی جاتی جو رقیق جلد والی ہو، جس کی جو جھلی کی شکل میں تیار کی ہوئی ہو. تو اسے ہی اصطلاح میں رق کہا جاتا ہے. اور اہل کتاب بالعموم تورات، زبور، انجیل اور صحف انبیاء کو اسی رق پر لکھا کرتے تھے تاکہ طویل مدت تک محفوظ رہ سکے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید کے بارے میں بھی ہمیں آتا ہے نا کہ صحابہ جو تھے وہ کاغذ کی چھال پر، یا پھر جو ہے وہ کسی چمڑے پر جو تھے وہ قرآن کی مختلف آیات کو اور سورتوں کو لکھا کرتے تھے. اگلی صفت کیا ہے؟ منشور. اور منشور جو ہے نشر سے ہے، نشر. اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نشر کے معنی ہوتے ہیں کھولنا بھی اور پھیلانا بھی. یاد رکھیے گا اس کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں، کھولنا بھی اور پھیلانا بھی، اور یہ بھی اسم مفعول ہے. تو منشور کھلی ہوئی ہیں، کشادہ ہیں، پھیلی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب جس کے صفحات کھلے ہوئے ہیں. اگر منشور کے معنی لیے جائیں کہ کھلی ہوئی، تو جس کے صفحات کھلے ہوئے ہیں، اوراق کھلے ہوئے ہیں. اگر اس کے معنی یہ لیے جائیں کہ پھیلے ہوئے، تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ کہ جو اللہ کی کتابیں ہیں، جو بھی کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں، وہ ساری کتابیں جو ہیں وہ کیسی ہیں؟ منشور، پھیلی نہیں ہیں، معروف ہیں، مشہور ہیں. تیسری جس چیز کی قسم کھائی گئی وہ کیا ہے؟ والبیت المعمور. اور گھر کی المعمور آباد، عین میم را سے ہے. عمرے کو عمرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ آباد کر دیتا ہے، حرم کو آباد کر دیتا ہے. اسی سے عمر، عمر کیا ہوتی ہے؟ وہ انسان کے جسم کو آباد کرتی ہے. جب تک زندگی ہے انسان دنیا میں رہتا ہے. تو معمور، معمور کے معنی ہے آباد. اور آباد گھر کی قسم، تو آباد گھر سے کیا مراد ہے؟ کون سا گھر ہے جو کہ بیت المعمور ہے، ہر وقت آباد رہنے والا؟ تو اس کے ایک معنی ہے خانہ کعبہ، ہر وقت حج، عمرہ، طواف اور عبادت کرنے والوں سے بھرا رہتا ہے، کبھی خالی نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیجئے، آپ بھی حج اور عمرے پہ گئی ہوں گے، تو آپ لوگ جو ہیں جب بھی وہاں پہ جاتے ہیں تو کتنی رونق ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو یہ حسرت لے کے جاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے حجرِ اسود کو بوسہ دینا ہے، اور پھر سوچتے ہیں، کوئی کہتا ہے عصر کے بعد رش نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے نہیں، فجر میں سے پہلے تہجد کے وقت، کوئی کہتا ہے نہیں، لوگ تو راتیں وہاں گزار دیتے ہیں، ناشتے کے ٹائم پہ تھوڑی دیر کے لیے لوگ جاتے ہیں، آپ اس وقت وہاں پہ جائیں، اور پھر بھی لوگوں کو حجرِ اسود پہ بوسہ دینا نصیب نہیں ہوتا. تو اللہ کا وہ گھر آباد گھر ہے. ایک معنی ہے خانہ کعبہ. دوسرے اس کے معنی ہے، اس سے مراد ساتویں آسمان پر فرشتوں کی وہ عبادت گاہ ہے جو خانہ کعبہ کے عین سیدھ میں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی، بیت معمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے جو تھا وہ دیکھا تھا. تو کیا معنی ہے اس کے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں عالم بالا میں بیت معمور کو دیکھا تھا، آپ نے فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ بیت معمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، جب اس سے نکل کر واپس جاتے ہیں تو ان کی باری دوبارہ کبھی نہیں آتی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں بیت معمور کے ساتھ، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو پتا چلا کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے گھر سے کتنی محبت تھی کہ دنیا میں بھی اللہ کا گھر آباد کیا، اور اوپر ہے تو بھی جو ہے وہ بیت معمور کے ساتھ جو ہے وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ اور معمور، بیت المعمور جو ہے اس کو اوپر جو ہے وہ، اس کو بیت معمور کیوں کہا جاتا ہے کہ جو فرشتے ایک دفعہ داخل ہوتے ہیں، یعنی ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، دوبارہ ان کی آنے کی باری نہیں آتی، پھر دوسرے دن دوسرے 70,000 فرشتے، وہ طواف کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، اور ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ والبیت المعمور، پھر اس سے مراد کیا ہے کہ خانہ کعبہ کی قسم اور دوسرے بیت معمور کی قسم، تو یہ تین چیزوں کی قسم کھائی اللہ رب العزت نے۔ اور چوتھی کس چیز کی؟ والسقف المرفوع، اور سقف جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ چھت کو، اور چھت کی بھی سیلنگ کو سقف۔ تو چھت بھی کیسی؟ المرفوع، جو کہ بلند ہے، جو کہ اونچی ہے۔ تو یہاں پہ سقف المرفوع، اونچی چھت سے مراد کیا ہے؟ آسمان، جو زمین پر ایک کبے کی طرح چھایا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ سقف المرفوع جو ہے پورے عالم بالا کے لیے آیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ زمین کیا ہے؟ فرش، اور آسمان کیا ہے؟ چھت۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ سورۃ انبیاء آیت 32 میں آپ پڑھ چکی ہیں کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سقفًا مَحْفُوظًا، تو چھت کہا گیا۔ تو چوتھی قسم جو ہے یہ سقف المرفوع کی کھائی، اور پانچویں کس نے، کس چیز کی کھائی؟ والبحر المسجور، اور بحر کسے کہتے ہیں؟ سمندر کو کہتے ہیں۔ مسجور جو ہے اس کے بھی مفسرین نے کئی معنی جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ تو مسجور جو ہے، جیسے سورۃ تکویر میں بھی آتا ہے قیامت کے دن کی حالت کو بیان کرتے ہوئے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی سمندر کی جمع، یہاں پہ بحر اور وہاں پہ بحار، کہ جب سمندر جو ہیں سُجِّرَتْ، اور یہاں پہ بھی مسجور ہے، فعل ہی ہے نا، لیکن انداز جو ہے وہ مختلف استعمال کیا گیا ہے۔ مسجور اسم مفعول ہے۔ تو مفسرین نے ایک اس کے معنی جو ہیں یہ بیان کیے ہیں کہ اس سے مراد ہے، مزدور سے مراد ہے کیا؟ اس سے مراد ہے اوقدت۔ اوقدت کا مطلب کیا ہے؟ بھڑکایا ہوا، جلایا ہوا۔ اور ایک اس کے معنی بیان کیے جاتے ہیں البحر المملو، بھرا ہوا، ٹھاٹھے مارتا ہوا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک معنی ہے بھڑکانے کے، اور ایک معنی ہے مملو، بھرے ہوئے کے۔ کیونکہ سمندر کا پانی جو ہے وہ سمندر میں کیسے ہے کہ بھرا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی محبوس کے ہیں، محبوس، سمندر کو روک رکھنا۔ اب آپ دیکھیں کہ پانی زمین کے اندر جا کر جو ہے وہ غرق، ختم ہو سکتا ہے نا، اندر غائب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو، پانی کو، زمین میں سمندر کے اندر روکا ہوا ہے، محبوس اس کو روک کر رکھا ہے کہ زمین کے اندر غائب نہ ہو جائے۔ اور پھر یہ کہ سمندر اگر اللہ اس کو روک کر نہ رکھے تو پوری خشکی پر پھیل جائے، تو خشکی پر بھی چھا جانے سے اس کو روکا ہوا تاکہ باشندے غرق نہ ہو جائیں۔ تو اس کے ایک معنی محبوس کے ہیں۔ پھر ایک اس کے معنی مخلوط کے بھی ہیں۔ مخلوط، مخلوط کے معنی کیا ہیں؟ اس کے اندر میٹھا اور کھاری پانی، گرم اور سرد پانی، ہر طرح کا پانی جو ہے وہ آ کر مل جاتا ہے۔ اور اگر آپ محبوس کے معنی میں رہیں تو آتا تو ہے، گرتا تو ہے، پھر الگ الگ جاری رہتا ہے، رکا ہوا ہے، ملتا نہیں ہے۔ ٹھیک۔ تو اور جو ہے وہ اس کے ایک معنی لبریز اور موزن کے بھی ہیں، بھرا ہوا ہونا اور ٹھاٹھے مارتا ہوا ہونا جو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا. سورت تکویر کی آیت 6 اور سورت انفطار کی آیت 3 بھی آپ دلیل میں آپ رکھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر پھر اس کے معنی کیا ہیں؟ اللہ تعالی سمندر کی قسم کھا کر کہتے ہیں اور موزن سمندر کی قسم, اور موزن سمندر کی قسم کھانے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالی اپنی قدرت, اپنے کمالات جو ہے وہ اس کے بارے میں متعارف کرواتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ ان الفاظ پر غور کریں تو کیسے سخت الفاظ ہیں اور کیسے زبردست زوردار الفاظ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں. عام الفاظ نہیں ہیں, بڑے زوردار الفاظ ہیں. والبحر المسجور, اور ابلتے ہوئے دریا کی قسم, ابلتے ہوئے دریا کی قسم. اور آپ دیکھ لیں, آپ اگر دو دریاؤں میں طوفان آ جائے, سیلاب آ جائے, تو دریا کیا کرتے ہیں کہ ارد گرد کی چیزوں کو جو ہے وہ بہا کر لے جاتے ہیں, ایک تباہی مچا دیتے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے پانچ چیزوں کی قسم کھائی, اور قسم کھانے کے بعد جو ہے وہ کیا کہا, یعنی یہ قسم جو ہے وہ کیوں کھائی؟ کیونکہ قسم جب کھائی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, کسی چیز پر, کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے, یا پھر یہ کہ اس کی جو ہے وہ کوئی تاکید کے معنی میں, یا عظمت کی, عظمت کے لیے, یا یہ کہ سچائی کے لیے, حقانیت کے لیے. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں کی قسم کھائی جس میں طور پہاڑ, تو پہاڑ جو ہے, دو پہاڑ بہت اہم ہیں. ایک کون سا؟ حرا کا, یہاں پہ وحی نازل ہوئی, اور دوسرا طور کا. تو دو پیغمبروں کو پہاڑ میں جو ہے وہ وحی ملی, تو پہاڑوں کی عظمت, اور خاص طور پہ طور. پھر دوسرا کتاب, اور ایک کتاب نہیں تمام کتابیں, اور جتنی بھی کتابیں ہیں یہ کیا ہے, یہ اللہ کی عظمت کی دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظیم ہے کہ جس نے نوع انسانی کی جو ہے وہ ہدایت کے لیے جو ہے وہ کتابوں کا سلسلہ شروع کیا. پھر اسی طرح لوگوں کی تاریخ بھی محفوظ ہے, اعمال نامے بھی محفوظ ہیں. یہ بھی بڑی بات ہے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عمل کر کے چھوٹ جائیں گے؟ نہیں, ان کو پکڑا جائے گا, ان کو سزا یا جزا دی جائے گی. پھر اسی طرح تقدیر, لوح محفوظ, اللہ تعالی کی قدرت کو تو دیکھیں, کتابیں محفوظ, ساری کتاب میں باتیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ جو ہے وہ کتاب مستور جو ہے, یہ اللہ کی شان کے اظہار کے لیے ہے, لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے, اہمیت کو بتانے کے لیے ہے. اور پھر یہ کتابیں کھلی ہوئی جو ہے وہ کیا ہیں کہ اللہ تعالی کی حکمت اور دانائی کی کھلی ہوئی تصویر ہیں, پڑھ سکتے ہیں, پڑھوا سکتے ہیں, منشور ہیں, لکھی ہوئی ہیں. کیونکہ بعض اوقات چیز لکھی ہوئی نہ ہو تو گم ہو جاتی ہے, غائب ہو جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی تو کیا ہے کہ وہ محفوظ ہیں. اور خاص طور پہ پچھلی کتابوں میں تو لوگوں نے کچھ تبدیلی کر لی, لیکن قرآن مجید محفوظ ہے. اسی طرح بیت معمور, اللہ کا گھر زمین پر جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی چیز کو ہے تو اللہ کے گھر کو ہے, اور یہاں پہ خاص طور پر بیت معمور, خانہ کعبہ, اور پھر جو ہے وہ آسمان پر بھی جو اللہ کا گھر ہے اس کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور پھر آسمان, آسمان کی بات, اور آسمان کے بارے میں آپ نے پچھلی صورتوں میں بھی پڑھا نا, بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں. تو پانچ چیزوں کی قسم کھانے کے بعد جو پیغام دیا ہے, جس چیز کی اللہ تعالیٰ اہمیت بتانا چاہتے ہیں, جس چیز پر اللہ نے قسمیں کھائی ہیں, اور یہ جو بات ہے نا کہ جس پر یہ پانچ اہم چیزوں کی قسم کھائی, یہ سورت کا سینٹرل آئیڈیا ہے, عمود ہے. عمود کو کیا کہتے ہیں؟ ستون, مرکزی مضمون. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع, بے شک تیرے رب کا عذاب واقعہ ہو کر رہنے والا ہے. آپ دیکھ لیجئے, آپ نے پیچھے سورت زاریات میں بھی پڑھا, کیا پڑھا, انما توعدون لصادق وان الدین لواقع, سورت زاریات آیت 5 اور 6, اور وہاں پہ آپ نے یہ پڑھا کہ سزا اور جزا دونوں کی بات تھی, لیکن یہاں سورت طور میں عذاب کے پہلو کو زیادہ نمایاں کر کے رکھا گیا ہے. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع, کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقعہ ہو کر رہنے والا ہے, جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے. تو 5 چیزوں کی قسم اللہ نے کھائی اپنے عذاب پر, آخرت کے دن پر, اور اہل مکہ آخرت کا انکار کر رہے تھے. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے, یہاں پہ قیامت یا آخرت یا روز جزا کہنے کی بجائے رب کا عذاب کہا جا رہا ہے. یہ 5 چیزیں اس بات پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں جن کی قسم کھائی. تور وہ جگہ ہے جہاں ایک دبی اور پسی بھی قوم کو جو ہے اللہ نے اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا, کیونکہ وہی نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, ان کو پیغمبر بنایا گیا. تو کیا فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک غالب قوم کو گرایا جائے گا اور ایک گری ہوئی قوم کو اٹھایا جائے گا, بنی اسرائیل کو جو ہے اٹھایا جائے گا اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو گرا دیا جائے گا. پھر آپ دیکھ لیجئے کہ دوسری قسم جو ہے کتب مقدسہ کی, تو مطلب کیا ہے کہ دنیا میں جتنے نبی آئے سب کتابیں لے کر آئے, سب نے ایک ہی خبر دی کہ قیامت آنے والی ہے, سب کتابوں میں ایک ہی بات تھی, اور یہی خبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. پھر تیسری بیت معمور کی قسم, اہل عرب تو خانہ کعبہ کی عمارت کو سمجھتے تھے اور مانتے تھے کہ یہ اللہ کی کھلی نشانی ہے. تو کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ 2500 سال سے بے آب و گیاہ وادی میں, غیر آباد پہاڑوں میں جو ہے وہ اللہ کا گھر آباد ہے, اور جو ہے وہ اللہ کا گھر جو ہے اللہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے اصحاب الفیل سے بھی اور سب دشمنوں سے بھی. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کا گھر کا آباد ہونا, اور 1000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا اور پھر جو ہے آواز دی منادی کی کہ اس گھر کی طرف آؤ, اور لوگ 1000 سال سے لبیک لبیک کا تلبیہ پڑھتے ہوئے یہاں پہ آ رہے ہیں. تو اہل مکہ کو کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ کا گھر 1000 سال سے آباد ہے, اور بڑے سے بڑا دشمن بھی جو ہے وہ اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دے سکتا, اور اس کی وجہ سے اہل عرب کو بھی ایک امن حاصل ہے. تو اہل مکہ, تم گھر اللہ کا تمہارے پاس ہے, سامنے ہے, تو تم اللہ کو کیوں بھول گئے, تم اللہ کی عظمت کے قائل کیوں نہیں ہو. اسی طرح اونچی چھت جو آسمان ہے, تو آسمان بھی تو اللہ کی حکمت اور قدرت پر دلالت کرتا ہے نا, کہ جس طرح سمندر کا لوگ انکار نہیں کر سکتے, اسی طرح آسمان کا بھی لوگ انکار نہیں کر سکتے, کہ آسمان, زمین, یہ موسم, یہ دن رات, یہ بارشیں, یہ ہوائیں, تو آسمان کے ساتھ بہت سی باتیں ہیں. تو اللہ رب العزت جو ہیں سمندر, آسمان, ان سب چیزوں کی قسم کھا کر ایک ہی بات جو ہے اس پر متوجہ کرتے ہیں کہ لوگوں, حساب کتاب کا دن آئے گا, اللہ کے عذاب کا دن آئے گا, اور پھر جو ہے اللہ تم سے جو ہے وہ حساب لے گا. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ سورت طور, یہ وہ سورت ہے کہ جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل کی کیفیت ہی بدل دی. آپ کا معمول کیا تھا, آپ مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے, اور حسب معمول آپ مدینہ کی گلی میں گشت کر رہے تھے. آپ گشت کیوں کرتے تھے, کہ مجھے اللہ نے خلیفہ بنایا ہے, اور میں وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مدینہ کے جو لوگ ہیں, عوام اور خواص, ان کے کیا حال ہیں, کوئی پریشان تو نہیں ہے. تو رات کے اندھیرے میں, رات کی تاریکی میں وہ مدینہ کی گلی میں گشت کیا کرتے. تو ایک دن رات کا وقت تھا اور کوئی اللہ والا, غالباً تہجد کی نماز ہوگی, بہرحال وہ سورت طور کی تلاوت کر رہا تھا, رات کی تاریکی, سناٹا, اور اس کی تلاوت کا سوز, اور عمر فاروق کا دل رضی اللہ عنہ ایسا ان پر اثر ہوا کہ قرآن کی تلاوت سورت طور کی آپ سنتے چلے گئے, اور وہ تلاوت کرنے والا تلاوت کرتے کرتے جب یہاں پہ پہنچا اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعَ مَا لَهُ مِن دَافِعَ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. تو جب یہ آیت نمبر 7-8 اور آگے کی طرف جو بڑھا تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ اچانک میری یہ حالت ہوئی کہ گویا کہ میرا دل خوف سے پھٹ جائے گا، بہت زیادہ ان کے دل پر اثر ہوا کہ کہتے ہیں کہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے میری کمر ٹوٹ گئی، ان کو لگ رہا تھا کہ بس ابھی یہ ہو جانے والا ہے. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ٹھنڈی آ بھری کہ اللہ کا عذاب واقعی آنے والا ہے، اور آپ جو تھے آپ گھر گئے. کہتے ہیں 20 دن یا 1 مہینہ آپ بیمار رہے، آپ کے دل کی ایسی کیفیت تھی کہ اٹھ نہیں سکتے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، لوگ عیادت کے لیے آتے، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ بیماری کیا ہے. اللہ کے کلام کا اتنا اثر. اسی طرح جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مسلمان ہونے سے پہلے ایک مرتبہ یہ مدینہ آئے، اور کہتے ہیں کہ یہ میں مدینہ اس لیے آیا کہ رسول اللہ سے بدر کے قیدیوں کے متعلق گفتگو کروں. جبیر بن مطعم یہ بہت بڑے مکہ کے سردار تھے، کہتے ہیں میں اس لیے آیا کہ رسول اللہ سے بدر کے قیدیوں کے بارے میں گفتگو کروں. میں نے پہنچا، میں جب وہاں پہ مدینہ میں، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مغرب کی نماز میں سورۃ طور پڑھ رہے تھے اور آواز مسجد سے باہر تک آ رہی تھی. جب یہ آیت رسول اللہ نے پڑھی ان عذاب ربک لواقع، تو جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میری اچانک یہ حالت ہوئی کہ میرا دل خوف سے پھٹ جائے گا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا دل ہی پھٹ جائے گا. میں نے فوراً اسلام قبول کیا، مجھے اس وقت یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس جگہ سے ہٹ نہیں سکوں گا، میں ہٹ نہیں سکوں گا کہ مجھ پر اللہ کا جو ہے وہ عذاب آ جائے گا. ان کا کیا کہنا ہے کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ یہاں اٹھنے سے پہلے ہی میں جو ہے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا. تو انہوں نے جو ہے یہ آیات نے ان آیات نے ان پر اتنا اثر کیا کہ ان کے دل کی کیفیت جو تھی وہ بالکل بدل گئی. تو یہ ہے وہ سورۃ طور، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ واقعہ ہونے والا ہے اور اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے. یوم تمور السماء مورا، جس دن کانپے گا، جس دن تھر تھرائے گا آسمان، مورا اور اس کا تھر تھرانا اور اس کا کانپنا. تو یہ مورا جو ہے اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ مورا کا لفظ جو ہے یاد رکھیے، اس میں جو ہے وہ دو تصور پائے جاتے ہیں، نمبر ایک حرکت اور نمبر دو تیز رفتاری. اناکتہ تمور فی سیرہا، اونٹنی کا تیز رفتاری کی وجہ سے غبار اڑاتے چلے جانا، مفردات میں. اسی طرح فقہ لغت میں ہے مور کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غبار بن کر ہوا میں اڑنا. اسی طرح المنجد، یہ ڈکشنری ہے عربی کی، اس میں ہے مار شی کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا تیز رفتاری کی وجہ سے آگے پیچھے ہلنا، لرزنا اور توازن کھو دینا. اور عربوں کے ہاں یہ جو ہے نا کھجوروں کے درخت، اونچے اونچے لمبے لمبے، اور جب ہوا چلے آندھی طوفان ہے تو اس وقت جب یہ ہلتے ہیں نا، تو ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ آسمان کے لیے یہ لفظ آیا، تو اس کے معنی کیا ہے؟ کہ قیامت کا دن اتنا شدید ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ آسمان جو ہے اس کے انجر پنجر ہل جائیں گے، وہ کانپنے لگے گا، ہچکولے کھانے لگے گا، ڈگمگانے لگے گا، بالآخر ذرات کی شکل میں تبدیل ہو کر اڑنے لگے گا. تو لوگوں کے اندر کیسے یہ ہمت پیدا ہو گئی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کا اور قیامت کا اور آخرت کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں. تو کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں سوچو تو صحیح، اس دن کا تصور تو کرو جب آسمان گھومنے لگے گا، پھڑکنے لگے گا، جھوم جھوم کر چلنے لگے گا، چکر کھانے لگے گا، بار بار آگے پیچھے حرکت کرنے لگے گا. تو قیامت کے دن آسمان کی جو حالت ہوگی، اس حالت کا تصور دلانے کے لیے کہا، یوما تمور السماء مورا، اور اب اتنا ہی کافی تھا کہ تمورو یہ لفظ آیا، لیکن اس کے بعد پھر مورا بھی کہہ دیا. تو تمورو جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور اس کے بعد پھر مورا جو ہے یہ اسم کے طور پر آیا، یہ مصدر ہے. یہ مصدر ہے کہ آسمان جو ہے خوب حرکت کرے گا. اور آپ دیکھ لیں کہ ابھی تو آسمان کیسے جمع جمایا ہوا ہے، دیکھتے ہیں تو کوئی ہمیں شگاف، کوئی فطور، کوئی کمی کچھ نظر نہیں آتا نا. مضبوط آسمان ہے. پہلے آسمان کی قسم کھائی کہ کتنا مضبوط ہے، کیسے چھت ہے. اور پھر اس کے بعد یہاں پر جو ہے کیا کہا کہ اس دن تو آسمان کچھ بھی نہیں ہوگا. اور پھر یہ پہاڑ جس کو قرآن کبھی راسیات رواسیہ کے نام سے یاد کرتا ہے، یہاں کا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے. تسیرو سین یا را، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں چلنا، حرکت کرنا، سیر کرنا. آپ سیر کا لفظ تو اردو میں بھی استعمال کرتی ہیں نا. تو اس دن جو ہے وہ آسمان کیا کرے گا؟ چلے گا. اور آپ دیکھیے کہ سورۃ تکویر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ تکویر میں؟ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، سورۃ نمل، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور پہاڑوں کو دیکھ کر تو خیال کرتا ہے کہ وہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، اور حال یہ ہوگا کہ وہ بادلوں کی طرح گزریں گے. جیسے بادل نہیں آپ دیکھتی کیسے حرکت کر رہے ہوتے ہیں، کیسے چل رہے ہوتے ہیں، اس دن ایسے ہی چلیں گے. پھر آپ سورۃ واقعہ میں پڑھیں گی. سورت واقعہ میں کیا ہے؟ اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَسَّا، اور جس دن زمین کو سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، سو وہ پراگندہ غبار ہو جائیں گے. پھر جھٹلانے والوں کو کیا بات بتائی؟ یہ ساری چیزوں کی قسم کھا کر اور کائنات سے، آفاق سے دلائل دے کر. اس روز تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. اہل مکہ قیامت کو جھٹلا رہے تھے، تو یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ بڑی تباہی اور بربادی میں ہوں گے، ان کا بڑا نقصان ہوگا، کہ جو نبی سے قیامت، دوزخ، آخرت، جنت کی خبریں سنتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں. اہل مکہ جو ہے وہ توحید کا انکار کرتے تھے، ایسے نہیں کہ اللہ کو بالکل نہیں مانتے تھے، مانتے تو تھے پر ایک نہیں مانتے تھے. نمبر دو، رسالت کا بھی انکار کرتے تھے، لیکن ان کو زیادہ اچمبا کس بات کا تھا کہ ہم ہی جیسا انسان جو تھا، ہم ہی میں سے ایک انسان جو ہے وہ رسول بنا کر کیسے بھیج دیا گیا، کوئی امیر کیوں نہیں ہے یا کوئی فرشتہ ساتھ کیوں نہیں ہے. تیسری چیز جس کا وہ سب سے زیادہ انکار کرتے تھے اور منکر تھے، جو ان کے لیے بڑی اچمبے کی بات تھی، وہ تھی قیامت. وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے. سنجیدگی سے قیامت کے بارے میں اور جزا اور سزا کے بارے میں غور کرنے پر آمادہ ہی نہیں تھے. تو اس لیے آپ دیکھیں گی کہ یہ جو صورت ہے اس میں الفاظ کا چناؤ جو ہے بڑا زبردست ہے، بہت زوردار ہے، بڑا جلالی ہے. کیفیت کو محسوس کرنے کے لیے اور دلوں پر اثرات مرتب کرنے کے لیے الفاظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک ردیف قافیہ ہے کہ صورت کا آغاز ہی کیسے ہے کہ آپس میں آخری الفاظ جو ہے وہ ملتے جا رہے ہیں نا، ردیف قافیہ ملتے جا رہے ہیں. شروع میں را تھی تو را ہے، پھر اس کے بعد عین ہے، پھر نون ہے، اور اعراب اور ردیف قافیہ مل رہے ہیں. تو پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ جھٹلاتے ہیں، یوم اس دن، اس دن یعنی قیامت کے دن. اور اب مکذبین کون ہے، یہ جھٹلانے والے کون ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکذبین سے مراد ہے مکہ کے لوگ. تو مکذبین جو ہیں وہ ہر دور میں، ہر نبی کی قوم میں رہے، اور آج بھی پائے جاتے ہیں، آج بھی پائے جاتے ہیں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مکذبین کی صفات بتاتے ہیں کہ مکذبین جو ہیں یہ کیسے لوگ ہیں. الذین ہم فی خوض یلعبون، یہ وہ لوگ ہیں جو فی خوف دن, اور خوف کے معنی کیا ہوتے ہیں, پانی کی گہرائی میں اترنا ہے نا, اس میں غوطہ لگانا. تو اس میں جب آپ دیکھیں کہ پانی گہرا ہوتا ہے تو انسان پانی کی گہرائی میں چلا جاتا ہے نا, تو اسی سے یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے کس کے لیے, باتوں میں گھسنا, بےہودہ گوئی کرنا, ادھر ادھر کی باتیں کرنا. تو یخودونا کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ باطل چیزوں میں گھسنا, حق کے خلاف بولنا اور حق کے خلاف مشورے کرنا, اور فضول اور غلط باتوں کو اپنا شغل بنا لینا. الذین ہم فی خوض, کیا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کج بیسیوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو اہل مکہ کیا کرتے تھے, وہ مذاق اڑاتے تھے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے, وہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ جس سے جو ہے ان کا انکار اور واضح ہوتا چلا جاتا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ خوض کا لفظ آیا, اور خوض ہی کافی ہے کہ بےہودہ باتیں کرنا, آگے یلعبون بھی آ گیا. تو یلعبون کیوں آیا, مزید ان کی کیفیت کو بتانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سیریس باتیں پیش کرتے, عقائد کی مضبوطی اور دنیا کی زندگی کی حقیقت اور آخرت کی تیاری, اور اس کے جواب میں وہ کہتے لو جی ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اب دیکھو کہتے ہیں کہ جہنم بھی ہوگی, یہ اس کے جادو کا کرشمہ ہے, تمہیں خبر دے رہا ہے کہ جہنم بھی آنے والی ہے, لو جی پکڑا بھی جائے گا, پوچھا بھی جائے گا انسان. تو وہ کیا کرتے کہ بہت زیادہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آخرت کا مذاق اڑایا کرتے. فی خوضین یلعبون, یہ جو خوضین یلعبون ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں, کیونکہ اس لیے اس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے کہ آج ہم جو آخرت کی تیاری نہیں کرتے تو آج ہمارے اندر بھی یہی مرض پایا جاتا ہے. کیونکہ خوض کے اصل معنی ہے کسی چیز کے اندر گھس جانا, تو خاد الماء کے معنی ہے پانی کے اندر گھسا, اور اسی سے محاورہ ہے خاد القوم فی الحدیث, معنی کیا ہے کہ لوگ بات سے بات پیدا کرتے ہوئے کہیں سے کہیں جا نکلے. سورۃ توبہ آیت 69 میں پڑھ چکی ہیں وَخُدْ تُمْ كَلَّذِي خَادُو, سورۃ زخرف آیت 83 میں پڑھ چکی ہیں فَذَرْهُمْ يَخُودُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُونَ. تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ مخالفین کی باتیں اور ضمیر کے خلاف جو لوگ عمل کرتے ہیں نا, اس کے لیے لفظ خوض بہت اہم ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ سورۃ الحجرات میں بھی آپ نے پڑھا بدگمانی, غیبت اور مذاق اڑانا اور لمس ہے نا, لان تان کرنا. تو یہ جو زبان کی انسان حفاظت نہیں کرتا تو خوض بےہودہ باتوں میں جو لگا رہتا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ آخرت سے ڈرتا نہیں ہے. قرآن کے دلائل اس کے دل پر اثر نہیں کرتے, قرآن کی آیات اس کے سینے کو, اس کے دل کو چیرتی نہیں ہیں, اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے, اس کی غفلت کی زندگی جو ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو وجہ کیا ہے کہ اپنے مشاغل اور اپنی مصروفیات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ دیکھ لیں, آپ اپنی زندگی کا ذرا جائزہ لیں, میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں کہ ہماری جو اٹھک بیٹھک اور جو مصروفیت ہے اس میں ہم کوئی چینج کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ تھوڑے دنوں کے لیے, 2 سال کے لیے جو قرآن کورس میں داخلہ لے ہی لیا, تو یہ چیز جو ہے روٹین لائف کو اس نے متاثر کیا ہے نا. آپ ہی کو نہیں, آپ کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق ہے, ان کو بھی کھل رہی ہے کب ہوگا یہ کورس ختم, کب ہوگا پھر لنچ اور برنچ اور پھر یہ دعوتیں اور گھومنا اور ونڈو شاپنگ اور ادھر ادھر کی مصروفیات. آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ مجھ سے باتیں کریں, آپ تو میری باتیں سنتی نہیں ہیں, آپ کے دوست, آپ کے ارد گرد کے لوگ. اور ہم پہلے جو باتیں آپ کرتے تھے, کیا باتیں کرتے تھے, اب ذرا سوچے تو صحیح, وہ زیادہ اہم تھی یا یہ زیادہ اہم ہے, وہ زیادہ اہم تھی یا یہ زیادہ اہم ہے. اور یاد رکھیے گا, میں اور آپ جس چیز کو زیادہ اہم سمجھیں, جس چیز کو جتنا زیادہ اہم سمجھیں, جو چاہے کریں, لیکن سب سے اہم جو ہے وہ کیا ہے, وہ اللہ کی ذات ہے, قیامت کا دن ہے اور حساب کتاب ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ففروا الى الله. ابھی پچھلی سورۃ تو ختم ہوئی ہے, سورۃ زاریات, اس میں یہی پیغام تو ملا ہے کہ خوض بھی چھوڑ دو, باتوں کے اندر گھسنا بھی چھوڑ دو. خوض فی الحدیث, محاورہ یاد رکھیں. باتوں میں گھسنا، باتوں میں مصروف رہنا. اور کبھی آپ غور کریں، آپ جو ہے اپنا محاسبہ کریں، جیسے پچھلے ویک بھی الحجرات کی آیات 11 اور 12 پہ عمل کرنے کے لیے تھا، اور اب بھی آپ اس آیت کو آپ عمل کے لیے لے لیں، آیت 12 کو. ہم کبھی نہ بولیں تو گزارا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں غیر ضروری ہوتی ہے، اور ایک جملے سے گزارا ہو سکتا ہے، ہم تین جملے بول دیتے ہیں. اور خوف کے بعد گھسنا، یل ابون، گھسنا بھی کیسے، کھیلتے ہوئے. تو زندگی کو لوگوں نے کھیل سمجھ لیا. اور میں تو اس بات کو سوچتی ہوں، اس بات پہ کہ قرآن سنجیدہ دعوت دیتا ہے نا، سنجیدہ جو لوگ ہیں ان کے دلوں پر اثر کرتا ہے. اور سنجیدہ کون ہے؟ جو سلیم الفطرت ہیں، جو قلب منیب رکھنے والے ہیں. اب ہمارا حال کیا ہے کہ قرآن کو بھی کھیلتے پڑھنا پڑھانا چاہتے ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے. کبھی ذہن چلا جاتا ہے، کبھی عقل چلی جاتی ہے، کبھی اپنا پورا وجود ہی ادھر ادھر دے دیتے ہیں. تو پھر قرآن سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا نا. اور مساجد کے اندر بھی کیا ہے کہ اب کھلونے بھر، مساجد جو ہے کھلونوں سے بھر دی، اور فن فن میں کھلا کھلا کر ہم قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، تو قرآن کوئی نہیں سمجھ میں آتا. رسول اللہ کے صحابہ ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے کہ کوئی درخت کا تنا ہو، کہ پرندے بھی ان کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے تھے تو ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ انسان ہے یا کہ درخت کا تنا ہے. حرکت نہیں کرتے تھے اور قرآن سیکھتے تھے، اسی لیے ان کی زندگیوں میں اتنی تبدیلی آئی. تو ہماری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ کہ قرآن کو سیکھنے کا جو ادب اور احترام ہے ہمارے اندر وہ نہیں ہے. اصل جو علم ہے نا، العلم، جو وحی کا علم ہے، جو اللہ کا علم ہے، جو سیرت کا علم ہے، اس کو ہم خوضِ یلعبون میں سیکھنا چاہتے ہیں کہ کبھی آگے کبھی نہ آئے، کبھی چھٹیاں کر لیں، کبھی دیر سے آگے، اور اپنی مصروفیات جو ہیں وہ قرآن کے اندر نہیں کرتے، قرآن کو اپنی مصروفیات کے اندر لانا چاہتے ہیں. تو جو جتنا غیر سنجیدہ ہے اس کو اتنا کم سبق آتا ہے، جو جتنا زیادہ سنجیدہ ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس کی دولت سے مالا مال ہو رہا ہے. اور قرآن کی آیات جو ہیروں جیسی ہیں اور ہیروں سے بڑھ کر ہیں، اس سے اپنے دل کی جو اندھیرے ہیں ان کو دور کر رہا ہے، اور روشنی اس کے اندر ہو رہی ہے. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن کیا ہوگا، یدعون، یدعون کا جو لفظ ہے یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع مجھول، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ دھکیلے جائیں گے. یدعون دال عین عین، تو کسی کو دھکے دینا اور دھکے دے کر نکال دینا. یدعو الیتیم سے یاد رکھیں کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور یہاں پہ کیا ہے، یدعون، ان کو دھکے دیے جائیں گے. اب اللہ کی طرف سے کون دھکے دے گا؟ فرشتے ہوں گے، اللہ کی پولیس ہوگی جو دھکے دیتے ہوئے ان کو جہنم کی طرف لے جائے گی. کہاں پہ؟ الی نار جہنم دعا، اور دعا یہاں پہ اسم ہے، یدعون فعل ہے، دعا اسم ہے اور مصدر ہے، اور معنی کیا ہے، دھکیلنا، دھکے دینا، خوض بھی مصدر ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ مصدر اگر آ جاتا ہے تاکید کے معنی بھی دیتا ہے، تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ دھکے دیتے ہوئے ان کو جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا. دعا، دھکے دینا، دھکیلنا، جانا نہیں چاہیں گے لیکن ان کو دھکے دیتے ہوئے جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا. اور اسی بات کو سورۃ الرحمن میں ایسے کہا گیا، یورف المجرمون بسیماہم فیوخذوا بالنواسی والاقدام، کہ مجرم لوگ اپنے حلیے سے پہچانے جائیں گے، سو سر کے بال اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، اور پھر ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. تو کیا کہا جائے گا، ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ، التی، وہ جو نار مؤنث ہے تو التی آ گیا، جہنم مؤنث ہے تو التی آ گیا، کہ یہ ہے وہ جہنم، یہ ہے وہ آگ، کنتم بہا تھے تم اس کو، تکذبون جھٹلایا کرتے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے، یہ تو تمہارے سامنے پیش کی تھی رسول نے، تمہیں ڈرایا تھا اس سے، لیکن افسوس کہ تم نے جو ہے اس کا مذاق ہی اڑایا، جہنم کا، آخرت کا، قیامت کا. افا سحر ہذا، کیا پس جادو ہے ہذا یہ، ام انتم لا تبصرون، یا تم نہیں دیکھتے اس کو. تو معنی کیا ہے کہ اب یہ دوزخ تمہارے سامنے ہے، اب کیا یہ جادو ہے، بتاؤ. کیونکہ وہ کیا کرتے تھے، وہ رسول کو بھی جادوگر کہتے تھے اور قرآن کو بھی کیا کہتے تھے، جادو ہے. تو ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ کہ اب کیا یہ جادو ہے؟ حاضر یہ جہنم یہ سزا، تم لا تبصرون، یا تم دیکھتے ہی نہیں، اب تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا، بتاؤ تمہیں کچھ سوج رہا ہے کہ نہیں سوج رہا؟ تم کہتے تھے نا کہ یہ جہنم سے ہمیں ڈراتے ہیں رسول، تو یہ بھی اس کی جادوگری کا جو ہے کرشمہ ہے کہ ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ تب ان سے سوال پوچھا جا رہا ہے، اس لوہا، تم داخل ہو جاؤ اس میں، فصبروا، پس صبر کرو۔ تو یہاں پہ مذاق اڑانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ صبر کرو، یعنی کہ ان کو مشکل سے چھڑایا جائے گا، بلکہ کیا ہے کہ تم دوزخ میں داخل ہو جاؤ، فصبروا، پس صبر کرو، او لا تصبروا، یا نہ تم صبر کرو، اب تمہاری مرضی ہے، چیخو یا نہ چیخو، شور مچاؤ یا نہ شور مچاؤ، سواء علیکم، برابر ہے تم پر، کیوں تمہاری چیخ پکار، تمہاری بے صبری، تمہارا رونا دھونا تمہیں جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ بچا نہیں سکتا۔ تو کیا ہے، گویا کہ کوئی فرار نہیں ہے، گویا کہ کوئی جائے فرار نہیں ہے، اب بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، صرف تمہیں بدلہ دیا جائے گا، کس چیز کا؟ ما کنتم تعملون، انہی اعمال کا جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ تو تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جا رہی، تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جا رہی، بلکہ کیا ہے کہ دنیا میں جو تمہاری روش تھی، جو تمہارا رویہ تھا، اس کے مطابق اب تمہیں جو ہے وہ سزا مل رہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت بہت سخت انداز میں بتا رہے ہیں کہ جہنمی جو ہے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، دھکیلے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ ان سے کہا جائے گا کہ اب تم کہیں بھاگ نہیں سکتے، تم کہیں جا نہیں سکتے، اور اس کے ساتھ جو ہے کیا کہا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ اور آپ دیکھیے آیت نمبر 15 میں ام آیا ہے، ام، اور ام کا لفظ جو ہے اگر آپ گنیں تو اس صورت میں 16 دفعہ آیا ہے، اور ام جو ہے یہ حرف ہے، کبھی تو یہ کیا کے معنی دیتا ہے، حمزہ استفہام کے طور پر آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ حمزہ استفہام کے طور پر، مثلا جیسے ام جب آتا ہے نا، جب حمزہ استفہام کے طور پر، تو آ کے معنی دیتا ہے، آ، انتم اشد خلقن ام السما، تو ام آ جائے تو آ کے معنی، ٹھیک ہے۔ اور پھر کبھی جو ہے ام کیا معنی دیتا ہے، کبھی یا کے معنی بھی دیتا ہے نا، یا کے معنی بھی دیتا ہے، تو کبھی یا کے معنی دیتا ہے، اور کبھی کیا کے جب معنی دیتا ہے تو حمزہ استفہام کے طور پر آتا ہے۔ تو بہرحال کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیچ میں آیت کے آتا ہے، اور کبھی جو ہوتا ہے وہ شروع میں آتا ہے، کبھی شروع میں آتا ہے اور کبھی بیچ میں آتا ہے۔ تو ان آیات کی تلاوت سنیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور، وكتاب مسطور، في رب منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا، وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين، الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم.